السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہاں کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر مسٹر زہر نیک۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ہزارہ کمیونٹی کا دھرنا اور پشتین تحفظ موومنٹ کے احتجاجی جلسے، ریاست اس طرح کے ایتھنک گروپس کو ان کی تسلی، ان کی تشفی کیسے کرا سکتی ہے، ان کے تحفظات کیسے دور کر سکتی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان امن عمل پہ، اور ظلم خلیلزاد جو خصوصی نمائندہ ہے امریکہ کے اس امن عمل میں، ان کا یہ بیان، اس کا جائزہ لیں گے کہ طالبان اس جنگ کو طوالت دے رہے ہیں۔ تیسرے حصے میں بات ہوگی مذہبی برداشت کے اوپر، اور پاکستان کے اندر انسانی حقوق کمیشن کی سال 2018 کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کے اندر مذہبی برداشت میں کمی آئی ہے۔ آخری حصہ سپورٹس، اس میں ایکسکلوسیو انٹرویو شامل کریں گے محسن حسن خان کا، سربراہ ہیں پاورفل کرکٹ کمیٹی کے، اور ورلڈ کپ سے پہلے پاورفل کرکٹ کمیٹی کیا سوچ رہی ہے، پاکستان کے سلیکٹرز کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح کی ٹیم بن سکتی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ کوئٹہ میں شیعہ ہزارہ برادری جو ہے وہ احتجاجی دھرنا دے رہی ہے گزشتہ روز یا گزشتہ جمعے کو ہونے والے خودکش حملے کے پس منظر میں، جو سبزی منڈی میں یا فروٹ منڈی میں کیا گیا، جس میں 20 افراد مارے گئے تھے، جس میں ہزارہ برادری کے بھی 8 لوگ شامل تھے۔ اس حملے کے خلاف ہزارہ برادری کی سینکڑوں خواتین مرد جو کوئٹہ شہر ہے اس کے مغربی علاقے میں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں۔ آج پاکستان کے اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر افیئرز یعنی داخلی امور کے وزیر مملکت شہری یار آفریدی نے وہاں پہ دورہ کیا اور ان سے ملاقات بھی کی، لیکن جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم براہ راست ان سے ملیں اور ان کے مطالبات سنیں، اور ان کے جو خدشات یا ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ایک عملی حکمت عملی اور ٹھوس اقدامات کی ان کو یقین دہانی کرائی جائے۔ بات ہم کریں گے ان دوسری جانب جو ہے ڈیولپمنٹ ہے وہ شمالی وزیرستان میں گزشتہ روز پشتون تحفظ تحریک کا ایک بڑا جلسہ تھا، جس میں جو مناظر، جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ یا جو تصویریں سامنے آئی ہیں، اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ مزید مومنٹم پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے، مزید لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور اس جلسے کی خاص بات اس میں یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی وہاں پہ فرحت اللہ بابر صاحب موجود تھے، اور سیکیورٹی ایشوز کے ایکسپرٹ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، فارمر سیکیورٹی چیف فاٹا، انہوں نے بھی اس کے اندر شرکت کی۔ سو باقی جو سیگمنٹس ہیں ان کی طرف سے جو قبولیت ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم نے ویسے کوشش کی ہے کہ شہریار افریدی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے، اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر افیئرز، ہم نے پوری ٹرائی کی ہے، ایک دفعہ ہم پھر بھی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر شہریار افریدی ہمیں مل جائیں، لیکن وہ ہمیں نہیں مل سکے۔ سو بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور لیاقت علی صاحب ہزارہ ایکشن کمیٹی اس کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اسی سیگمنٹ کے لیے ہم نے محسن داوڑ صاحب کو انٹرویو کیا، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ کا حصہ ہیں۔ سو ان کا ریکارڈڈ انٹرویو کچھ لمحوں بعد ہم آپ کو سنوائیں گے۔ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، بے حد شکریہ آپ کا، لیاقت علی ہزارہ صاحب آپ کے بھی ممنون ہیں۔ پہلے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کوئٹہ میں، چونکہ بڑا جانی نقصان ہوا وہاں پہ، اور ہزارہ برادری یہ سمجھتی ہے کہ ان کی داد رسی صحیح نہیں ہو رہی، وہ اب بھی بدستور ٹارگیٹ ہیں، ہدف بنے ہوئے ہیں۔ لیاقت علی صاحب، بتائیے گا کتنے ایک لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو دھرنا دے رہی ہیں، اور اسٹیٹ منسٹر کے جانے سے کچھ تسلی ہوتی ہے، چونکہ وہاں پہ جو حکمران جماعت ہیں ان کے سردار نیشنل پارٹی جو ہے ان کے سردار اختر مینگل صاحب بھی آپ کے ان کے ساتھ موجود تھے، وہ بھی وہاں پہ گئے ہیں دھرنے میں۔ سو کیا چاہتے ہیں اس وقت دھرنا دینے والے لوگ، کس طرح کی سیکورٹیز، کس طرح کی گارنٹیز چاہتے ہیں ریاست سے؟
آپ کا بہت شکریہ۔
جی فرمائیے۔
ایک دو دن کا نہیں ہے، گزشتہ دو دہائیوں سے ہمیں مسلسل ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال عزت ماں باغی چیف صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرا دی، تو ہمارے 11 مہینے اس میں ہم ٹارگیٹ نہیں ہوئے، مگر ان 11 مہینوں میں ہماری برادری کے اوپر کوئٹے میں تمام وفاقی اور صوبائی محکموں میں متعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ ہمیں دیوار سے لگایا نہیں گیا ہے، ہمیں دیوار میں چنوایا گیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں روا رکھا جا رہا ہے۔
صحیح، لیکن
اور کب؟
جی جی
جی،
میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اس میں یہ حملہ ہے، یہ داعش نے کیا ہے، اسلامک اسٹیٹ نے کیا ہے، اس وقت وہ پوری دنیا کی ایک دشمن فورس ہے، پاکستان کے اندر بھی کئی ایک حملوں کی وہ ذمہ داری قبول کر چکی ہے، افغانستان میں بھی کرتی ہے، سو اس میں ہزارہ کمیونٹی بالخصوص، چونکہ اس میں باقی 20 لوگوں میں جو باقی نان ہزارہ لوگ بھی مارے گئے ہیں اس حملے میں بالخصوص، سو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل ٹارگیٹڈ اٹیک ہے ان کے لیے؟
آپ گزشتہ 20 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا، 20 سال میں مسلسل ابھی ٹارگیٹ ہوتے جا رہا ہے۔ کوئٹہ کے مغرب اور مشرق میں دو کیمپیں بنائی گئی ہے، آخر اس دونوں کیمپوں میں ہم کس طرح زندگی گزارے؟ روزگار کے تمام ذرائع ہم پہ بند ہو چکے ہیں، ہماری تمام پلازاؤں پہ قبضہ کیا جا چکا ہے اور ہمیں سرکاری ملازمتوں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ تو آپ نے مجھے یہ بتایا کہ ہم کس طرح سروائیو کریں، تو میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں،
سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی نوکریاں نہیں مل رہی ہیں اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو؟
نہیں جی، دروازے بند ہو چکے ہیں، اور میرے بہت سے جانے والے جو ڈپٹی سیکرٹری جو نوکریوں پہ تھے ان کے ساتھ ناروا سلوک کر کے آخر انہوں نے اپنی استعفا خود دے دی ہے۔ اب اس طرح کے کیمپ میں روزگار کے مواقع بھی نہیں ہے، ہم بند بھی ہے، ہم باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں، گزشتہ 20 سال سے تو ہم کرے کیا کریں۔
پرائم منسٹر اگر آئیں گے تو ان سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟
جی میں تو بذات خود اب کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی دوسروں کی طرح انسان سمجھا جائے، ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہم پہ ناروا مقدمات بنتے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں کہ مجھ کو درجنوں ناروا مقدمات بنائے گئے جن میں دہشت گردی اور بغاوت جیسے گھناؤنے مقدمات بنائے جاتے ہیں، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟
سو آج وزیر داخلہ کے آنے سے مطمئن ہیں یا گورنر اپنا سردار اختر مینگل صاحب فارمر گورنر ہیں، سر فارمر چیف منسٹر بھی ہیں، وہ ان کے آنے سے کچھ انہوں نے تسلی یا تشفی دی؟
پورے بلوچستان کے لوگ، ان کا دکھ درد ہمارے ساتھ ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا، اظہاری یکجہتی کیا ہے، مگر یہ جو بچے مچوں کو بھیجا ہوا ہے اسلام آباد سے، ان کو اپنا پانی پینے کا اختیار نہیں ہے، تو ان سے ہم کس طرح بیٹھے؟ انہوں نے کچھ اپنے پالے ہوئے لوگوں کو امام بارگاہ میں ورثہ کو کچھ روپوں کے لالچ میں وہاں پہ بٹھا دیا ہے، ورنہ ہماری کمیونٹی کے اچھے لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔
جی بریگیڈیئر مہوشی صاحب، ذرا آپ پہلے اسی جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ چیلنجز ہیں، براہ راست وہ ہدف ہیں، اور جو ان کے تشویش آپ نے سنی ہیں، ان کے تحفظات آپ نے سنے ہیں، ریاست کو کیسے ان کا حل نکالنا چاہیے، دور کرنی چاہیے ان کی شکایات؟ جی بریگیڈیئر صاحب، یہ آپ سے جی ہاں،
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو دہشت گردی ہے جس سے خاص کر ہزارہ برادری کو بہت نقصان ہوا ہے، اور کافی عرصے سے ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ تو ایک صحیح، دوسری صحیح یہ ہے کہ کچھ بین الاقوامی قوتیں تو جو ہے پاکستان میں گڑبڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو پاکستان میں جو خاص کر اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ آپس میں جو ہے ان کے جو یہی ہے وہ پاکستان کو میدان جنگ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور میں خیال میں جی سی ٹی ایم کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ بھی فارن اسپانسرڈ ایک تنظیم ہے جو کہ فوج کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ سارے لوگ جانتے ہیں اور ابھی تو کسی سے کوئی چھپا نہیں ہے، حکومت کوشش کر رہی ہے اور کوشش اور بھی کرنی چاہیے لائن آرڈر کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان نے بہت بڑی جنگ دہشت گردی کے خلاف لڑی ہے اور یہ انہوں نے جیتی ہے، یہ جو ٹرائبل ایریا میں ہے ابھی تو جو ہے الحمد للہ بڑے لوگ یہاں جلسے بھی کر رہے ہیں اور امن ہے, لیکن یہ جس طور کے واقعات ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, اب ذرا انہیں ٹرائبل ایریا میں ہونے والے جلسوں کی طرف بھی آتے ہیں. آج آپ کی بھی وہاں پہ موجودگی ہماری رپورٹ کا حصہ تھی, سو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا, کیا پی ٹی ایم کا کہنا چاہیے کہ جو ایک گفتگو ان کے مطالبات کے اوپر تو بیشتر تجزیہ کار ہوں, بیشتر سیاسی جماعتیں ہوں وہ اتفاق کرتے ہیں, ایون سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو تسلیم کیا ہے, لیکن ان کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ رویے میں بہت زیادہ شدت ہے, جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ قابل اشاعت نہیں ہے وہاں پہ, خاص طور پہ اس کی براڈ کاسٹ لینگویج نہیں ہے. کچھ تبدیلی آ رہی ہے, کوئی بنیادی جوہری تبدیلی ہے جس کی وجہ سے آپ جیسے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں, وہاں سے کچھ تبدیل ہو رہا ہے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہاں سے کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ فرحت اللہ بابر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, آپ بھی وہاں پہ موجود تھے.
میرے خیال میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں اور بڑے مسئلے مسائل ہیں. یہ جو پیپل پارٹی ہے ان کی جو قیادت ہے ان کو گہرا ان کے خلاف تنگ کیا جا رہا ہے کرپشن کی وجہ سے, جو انہوں نے پیسے بنائے ہیں, جو انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں دہلی میں, بڑے خاص کر برطانیہ میں بھی, فرانس میں بھی, شاید امریکہ میں بھی, تو ان کے خلاف جو ایکشن لیا جا رہا ہے اسی کے بچنے کے لیے وہ مختلف جو ہے, تو ابھی تک وہ پی ٹی ایم کے حق میں نہیں تھے, لیکن ایک دم وہ پی ٹی ایم کے حق میں بھی آ گئے ہیں. اور آپ نے جن حضرت کا ذکر کیا ہے وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں وہ اس طرح تقریریں کریں گے, لیکن میرے خیال میں میجورٹی جو زیادہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سارا کچھ باہر سے کیا جا رہا ہے, اور اس کا کام اس کا مقصد جو ہے پاکستان کو بے عدم استحکام پیدا.
ٹھیک ہے, آپ بھی وہاں پہ تھے اس میں نارتھ وزیرستان والے؟
میں تو خیر ابھی نہیں گیا ہوں, لیکن میں جاتا رہتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لوگ آتے رہتے ہیں, میرے سے ملتے رہتے ہیں, تو لوگ جانتے ہیں. یہ خاص قسم کے لوگ ہیں جن کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور وہ پیسوں کے اوپر ان کے جلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں, اور میرے خیال میں ان کا یہ جو تنظیم ہے یہ کلاپ ہے, لیکن یہ ہے کہ جلسوں کے لیے آپ نہیں کر سکتے.
لیکن جلسوں میں تو بڑا مومنٹم نظر آیا, منسیرا میں بھی جو ہوا اور کل جو شمالی وزیرستان میں تھا بہت پیک تھا, اور بڑی وہ اس کو تاریخی ریلی یا تاریخی جلسہ قرار دے رہے, بہت بڑی تعداد ہے جو امیجز میں یا تصویروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں.
اصل میں جلسے کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, ان کے لیے بندے بھی لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہے, خاص کر اگر پیپل پارٹی مل جائے تو صرف جو ہے اس طریقے سے بندے لانا کسی جلسے میں وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے جو کہ فورن سکرپٹڈ ہے, یہ جو مثال کے طور پہ ٹوپی وہ پہنتے ہیں اور اس کے لیے آپ ویسٹرن میڈیا میں اس کے مضمون بھی چاپے جاتے ہیں اور اس میں کہتے کہ گویرا کا کیپ ہے, یہ ترکمانستانی کیپ ہے. ترکمانستانی کیپ جو ہے افغان بھی نہیں پہنتے, اور ہمارے یہاں پشتونوں کی اپنی بڑی ٹوپیاں ہے وہ پہنتے ہیں اور اس کے اوپر وہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ ساری جب فارن سکرپٹڈ ہو تو ان کا نظر آ جاتا ہے کہ یہ تو باہر سے کیا جا رہا ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ
میرے خیال میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اندر جیسے یہ ہزارہ برادری ہے ان بیچاروں کا نقصان ہوا ہے یا اس طریقے سے بات چیت, یہ تمام چیزیں پاکستان میں پاکستان کی میڈیا باقاعدہ لکھ کے دیتی ہے کہ 9 تاریخ کو امریکہ سے ایک ٹریول ایڈوائزری ایشو ہوتی ہے کہ آپ پاکستان میں نہ جائیں, اور اگر جائیں تو کم از کم کوئٹہ میں نہ جائیں, نہ توجستان میں نہ جائے, افسانے میں نہ جائے, کیونکہ اس میں آگے سے کچھ ہونا ہوتا ہے. اور آپ سے دیکھتے ہیں کہ وہاں 12 تاریخ کو ایک دھماکہ ہوتا ہے جس میں ہزارہ برادری کے لوگ جو ہے
وہ سیکیورٹی انالیسس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. میڈیا
میں ہم پڑھتے ہیں,
हाँ नहीं, ब्रिटिश साहब आपको पता है कि वो इंफॉर्मेशन के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर और सिक्योरिटी एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होती है चीज़ें। आपका बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, लियाकत अली साहब आपके भी हम ममनून है कि आप हमारे साथ थे। हमने गवर्नमेंट का वर्जन लेना चाहा लेकिन कमोबेश ब्रिगेडियर साहब ने ऑलमोस्ट जो स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है पीटीएम के बारे में। सो अब हम बात कर की है हमने कुछ देर पहले मोहसिन दावड़ साहब से जो कि मेम्बर नेशनल असम्बली भी हैं और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक उसके बानी अराकीन में से भी हैं और बहुत करीबी मंजूर पश्तीन के बहुत करीब हैं, उनसे हमने बात की है। आइए उनका इंटरव्यू आपको सुनवा दें। जी इंटरव्यू मोहसिन दावड़ साहब का। मोहसिन दावड़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, मेंबर कौमी असम्बली, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पिछले दो खासतौर पे जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के जलसे हैं वो बहुत कामयाब गए हैं और लास्ट आज वाले शुमाली वज़ीरिस्तान में जो जलसा हुआ उसकी अंदर एक मुख्तलिफ बात बज़ाहिर ये है कि उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शरीक हैं और फार्मर आर्मी के लोग भी जो स्ट्रेटजिस्ट हैं। सो आपकी हिकमत अमली बदली है या दूसरी सियासी जमातें आपके लिए या तहरीक पी टी एम के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रही हैं?
देखिए जी, सियासी कुव्वतें तो शुरू दिल से हमें सपोर्ट कर रही हैं, मतलब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कई दफा पी टी एम के सपोर्ट में इजहार भी किया अपनी राय का, तो वो तो पहले से है, जो पहले से मुखालिफ थे वो भी है, जो पहले से खामोश थे वो भी खामोश है। पर हम तो जो जितना हमें सपोर्ट करता है हम उतने ही उनके शुक्रगुजार हैं। जिस हद से वो फिर आगे नहीं बढ़ सके फिर हम हमारा कुछ मतलब उनसे खफगी नहीं है। हम तो अपने ही लोगों पर डिपेंड करते हैं, जो उनके मसाइल हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर गुजरा है पिछले 15-20 साल से वो हकायक हम दुनिया के सामने पेश करते हैं और उसी हकायक उसी बयानी की बुनियाद पर लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और उसी की बुनियाद पर हम अपने इलाके के मसाइल को हल करने के लिए और उनके बुनियादी इंसानी हकूक के उसूल के लिए ये जंग लड़ रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है वो इस रेफरेंस में कहाँ खड़ी है? आपके जो मुतालबात हैं, मैंने इमरान खान को उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे बजात खुद टेलीविजन पे लाइव सुना कि जी मैं आर्मी चीफ से भी कहूँगा, डिमांड्स जैनमन है। सो इस वक्त पीटीआई कहाँ पे खड़ी है, आपके साथ है मुखालफत में है?
पीटीआई के जो रहनुमा इमरान खान साहब से हमारी कई दफा मुलाकात हुई है तो वो हमें ये कहते हैं कि मैं साल में मसाइल हल कर दूंगा, मैं जिस तरह आपने कहा कि वो कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ वगैरह, लेकिन मसाइल अभी तक हल नहीं हो रहा है। अब उन्होंने एक कमेटी का ऐलान कर दिया है और वो लेकिन साथ साथ फिर वो यहाँ पर FIR भी दर्ज करते हैं, मतलब वो इसी सूबाई हुकूमत में हो रहा है। उन्होंने एक कमेटी का ऐलान कर दिया है कि एक सूबाई कमेटी है जो हमारे साथ मुजाकरात करेगी, लेकिन फिर दूसरी तरफ मसला ये है कि PCM का मसला सिर्फ सूबे का तो है भी नहीं, सिर्फ फाटा का तो है भी नहीं, पूरे के पाकिस्तान में है, पश्तून जहाँ पर भी आबाद है, कराची में है, कोटा में भी है, लाहौर में भी है, सबका मसला है। तो मतलब फिर वो सीरियसनेस वो इतनी पर नजर नहीं आती कि एक मसले को जो पूरे पाकिस्तान में है उसको फिर आप हैंडल करने के लिए एक सुबाई लेवल की आप फाटक लेवल की कमेटी का ऐलान करते हैं। मतलब जो मसला है वो उसके डोमेन पर उसकी जुरिस्डिक्शन काफी बड़ा है। तो मतलब और दूसरा पर यह है कि मिसाल पीटीआई होती है एक बहुत सुबाई जो या मरकजी हुकूमत हो बहुत ज्यादा कंट्रोल है, मतलब उनके पास अख्तियार तो अपना कोई इतना खास है नहीं, जितने भी काम होते हैं वो पूछ कर ही करते हैं। तो एक्चुअल जो मसला है जो पावर है वो उनके पास है ही नहीं ना।
तो कोई बराह रास्त सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी नौयत की गुफ्तगू, कोई जिरगा?
देखिए कि उनके साथ अभी तक कोई जिरगा फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन मसला ये है कि जो हम कहते हैं कि मगर अगर पॉलिटिकल फोर्स भी हमसे कोई बात करना चाहे तो पॉलिटिकल फोर्स ऐसी हो कम से कम जो वो ये दावा कम से कम रखती हो कि भाई हमारे पास पूरा इख्तियार है और फिर वो फौफाकी हो, मतलब एक सुबह तक फिर वो महदूद ना हो।
सही।
लेकिन फिर भी ये जो सुबाई कमेटी की उन्होंने ऐलान किया, हमने इनकार नहीं किया, हम कहेंगे कि भाई ठीक है हम उनसे मुजाकरात करेंगे, लेकिन ये हमें यकीन दहानी इसको करानी होगी कि वो इख्तियार उनको अपना लेना होगा, जो वो कमेटी है वो उसको अपने आप को बख्तियार बनाना होगा, फिर ऐसा ना हो कि वही मुजाकरात फिर हम अपना भी वक्त जाया करो।
मोहसिन दावड़ साहब, मैं वैसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप कौमी असम्बली के अंदर बैठे हैं, आपकी ان مطالبات کے لیے یا جو ایک کاز ہے اس کے لیے پوری سپورٹ ہے پی ٹی ایم کو. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو آپ قومی اسمبلی میں کہتے ہیں وہاں پہ آزاد ہیں لیکن آپ یا پی ٹی ایم جلسوں میں کہتی ہے وہ اس کے اوپر جو ہے حساسیت پیدا ہو جاتی ہے, ریاست سینسٹیو ہے اور وہ نشر و اشاعت کے قابل نہیں ہوتی یا اس کے اوپر قدغن لگا دی جاتی ہے, ایسا کیا کچھ ہے جو بیان میں مختلف
جی جی جب تک آپ نے بات کی سینسرشپ کی بات آپ کی ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ قومی اسمبلی میں بھی ہوتا ہے, بات کرنے کا موقع ہمیں بہت مشکل سے ملتا ہے. جب سے ہمارا بیان کا ان کو پتہ چلا ہے تو بات کرنے کا موقع ہمیں بہت مشکل سے ملتا ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ طریقے سے ہم مینج کر لیتے ہیں وہ بات. لیکن پھر بھی اس کو پھر پارلیمنٹ کے اندر ہی لوگ سنتے ہیں, باہر پھر وہ جو ریکارڈنگ ہم سوشل میڈیا پر چلاتے ہیں وہ تو پھر ہم جلسوں کی بھی چلاتے ہیں. جب وہ جو ہم بولتے ہیں اس کو پھر بھی میڈیا میں اگر پارلیمنٹ میں بھی بولتے ہیں تو کوریج تو نہیں ملتی, میڈیا تو اس کو بھی کور نہیں کرتا. پارلیمنٹ میں اندر بھی اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کو میڈیا میں کور. یہ ہے ایک لیوریج پارلیمنٹ میں, ہمیں صرف یہ حاصل ہوتا ہے جو پارلیمنٹ کے ممبران ہوتے ہیں, جو مثال منتخب نمائندے ہوتے ہیں پوری ملک کی, ان تک ہماری آواز پہنچ جاتی ہے, وہ ہمارے بیان سے کم از کم خبر ہو جاتے ہیں, وہ حقیقت سن لیتے ہیں کہ مثلا حقیقت کیا ہے وہاں پر, وہ کیا سین چل رہا ہے.
کنوینس بھی ہوتے ہیں
بہت زیادہ کنوینس ہوتے ہیں. اتنی اسٹرینتھ ہے, اتنی قوت ہے ہماری بیانی میں, یہ مطلب ابھی تک پہلے خان پارلیمنٹ میں ایسا کوئی بھی نہیں ہو اپوزیشن یا ٹریجری بینچز کا جو ہمارے بیانی سے کنوینس نہ ہوا. ہر ایک کے پھر اپنے ریسٹرکشن ہیں, وہ اسے پھر آگے پڑھ کر پھر اظہار نہیں کر پاتے, لیکن کنوینس سب ہے.
محسن داور صاحب, آپ کے جو مطالبات ہیں اس میں شاید ہی کوئی پولیٹیکل فورس ہو, کوئی سیاسی قوت ہو جو اس کے مخالف ہو, پاکستان کی اکثریتی عوام بھی اس کے یہاں حمایت کرتے ہیں. پاکستان کے آرمی چیف نے بھی یہ کہا کہ اپنے بچے ہیں, ناراض ہیں, نالا ہیں, بعد میں اگرچہ سختی کی پالیسی آئی اور میڈیا بلیک آؤٹ بھی ہوا. سو مطالبات اگر یہی رہیں لیکن ٹون ڈاؤن ہو جائیں اگر پی ٹی ایم, سو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ میڈیا بلیک آؤٹ پھر ختم ہو اور انگیجمنٹ کا کوئی راستہ نکلے؟
دیکھیے جی, حقائق ان کو میرے خیال میں پسند ہو رہی ہے, جتنا بھی آپ چاہیں جتنا بھی آپ کو کول جاؤ نہیں ہے, اور ہم کیا حقائق ہی تو بیان کر رہے ہیں, اور جو باتیں ہم کرتے تھے ہمیں غدار کہا جاتا تھا وہی باتیں جو چند دن پہلے عمران خان نے ریپیٹ کی وہی باتیں کی, لیکن صرف عمران خان کی منہ سے نکلی ہے. جب ہم کہتے تو پھر ہم غدار بھی تھے, پھر میڈیا بلیک آؤٹ بھی تھا, پھر چیک ڈاؤن بھی تھا, پھر سب کچھ تھا, لیکن جب عمران خان نے کچھ چیزیں. مسئلہ یہ ہے کہ حقائق ان کو سننا میرے خیال میں پسند ہی نہیں ہے, جب تک وہ خود کسی کو کہنا دے کہ مثال آپ یہ بات کہہ دیں. جنرل پبلک سے, عام عوام سے ان کو حقیقت سننا پسند نہیں, وہ ان کو روکتے بھی ہیں, ان کو ٹوکتے بھی ہیں, ان کو آواز کی ان کو آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں.
تو اس میڈیا بلیک آؤٹ کے باوجود پچھلے دو ریلیز خاص طور پہ مانسہرا میں اور آج وہاں پہ شمالی وزیرستان میں, اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں, یہ مومنٹم کیوں کر بلڈ ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟
یہ ایک انتہائی ڈیپ روٹڈ مومنٹ ہے, انتہائی انٹیجنس مومنٹ ہے, لوگ اس کو اپنی تحریک سمجھتا ہے, اور وہ جو بیانیہ ہے تحریک کا, لوگ پوری جو پبلک ہے جو عوام ہے وہ اس کو اپنا بیانیہ سمجھتے ہیں, وہ اتنی ہی تحریک میں وہاں کے عوام انوالو ہے جتنا میں خود انوالو ہوں, جتنا مزید کشتی انوالو ہے, تو وہ اس تحریک کو اپنی تحریک سمجھتے ہیں, وہ اس میں اپنے تو کو کم علاوہ سمجھتے ہیں, اس لیے وہ اس زیادہ انوالو بھی ہیں, اور اپنے خرچوں پر اپنے وسائل سے وہ جلسوں جاتے ہیں. اسی طرح اس کی مینٹلی برقرار ہے.
آخری بات محسن داوڑ صاحب پوچھنا چاہوں گا, اس کا تعلق پی ٹی ایم سے نہیں ہے بلکہ انفارچونیٹلی کوئٹہ کے اندر سوسائڈ اٹیک اور اس میں ایک اور جو ایتھنک کمیونٹی ہے ہزارہ, وہ خاص طور پہ اس کے ہدف نظر آتی ہے. آج اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر وہاں پہ گئے بھی ہیں, یہ ڈھارس بھی بندائی ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کہ یہ دشمن کو مل کے شکست دینی ہے, یہ تسلی کافی ہے؟ کیا کرنا چاہیے ریاست کو انگیج کرنے کے لیے اور ان کو تحفظ دینے کے لیے؟
بالکل بھی ناکافی ہے, بالکل بھی ناکافی ہے, میرے خیال میں نیت اور اخلاص کی کمی ہے. مرنا یہ اس طرح کے وزٹس تو آرمی چیف بھی کر چکے ہیں, وزیر اعظم بھی وہاں پر پچھلے وقت میں جا چکے ہیں, لیکن وہ چیز کمی نہیں ہے, وہ چیز اس میں نہیں تھی. لیکن مثال وہ پین ڈاؤٹ فٹ, اس پر وہ الیکشن میں الیکشن کیم, اس پر من وان عمل نہیں ہوا, کیونکہ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے, نیت ہی ٹھیک نہیں ہے کام کرنے کی. نیت ہو جائے کام کرنے کی, ان چیز کو صاف کرنے کی, ان پین آؤٹ فٹ کو ختم کرنے کی, ان کو کام عملیات کو کی, تو یہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر شاید وزیر داخلہ نہ بھی جائے اور مشیر نہ بھی جائے, وزیر اعظم نہ بھی جائے, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر نیت ہی نہیں ہوتی اس چیز کو, پھر ہم چاہے سو دفعہ وہاں چلے جائیں, پھر سو دفعہ مثال آن دا ریکارڈ یہ بات کرتے رہے کہ مثال وہ چیز ہے یہ چیز ہے, تو یہ ان لوگوں کو تسلی ہونے والے بھی چیز ہے, سب کچھ یہ حقیقت جانتے ہیں اور یہ اس طریقے سے
سر اسٹیٹ کیا کرے جس سے جو ایتھنک گروپس ہیں, کمیونٹیز ہیں, ان کے کنسرنز دور ہوں, بھلے وہ ہزارہ ہوں, بھلے وہ پشتون نوجوان ہیں.
نیشنل الیکشن پین پر اتفاق ہوا تھا, اس پر اگر من و مول ہو جائے تو مثال مسائل حل ہو جائیں گے. یہ جو بینڈ آؤٹ فٹس کو ایز اے پروکسی ایلیمنٹس یوز کرنا, یہ جب تک یوز ہوتا رہے گا یہ پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. جب تک ان چیز سے ریاست ہاتھ نہیں اٹھائے گی
یہ مسائل ٹھیک حل ہونے والے. بہت شکریہ محسن داور, رکن قومی اسمبلی, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. اور سامعین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام ہے, جہاں رنگ اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے افغان پیس پروسیس کے اوپر. اور اس کا جو بیک ڈراپ ہے وہ زلمے خلیل زاد, خصوصی نمائندہ امریکہ کے افغان مذاکرات کو جو لیڈ کر رہے ہیں امریکی ٹیم کو, ان کا ایک ٹویٹ ہے, ان کا ایک یہ پیغام ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ افغان عوام جامع جنگ بندی چاہتے ہیں اور ایسے مذاکرات چاہتے ہیں جن سے امن قائم ہو, رہی ہے ان کا حق ہے, اس کے لیے امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور افغان امور سے متعلق ان کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جانی نقصان روکنے کے لیے افغانستان میں جنگ بندی ضروری ہے. زلمے خلیل زاد نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے دوران اپنے نمائندوں کو جنگ بندی پر بھی بات چیت کرنے کی اجازت دیں. امریکی نمائندے کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب طالبان نے موسم بہار میں افغان فوج, نیٹو اور امریکی تنصیبات پر حملوں کا اعلان کر دیا ہے. اپنی متعدد ٹویٹس میں زلمے خلیل زاد نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ جنگ بندی پر اتفاق سے افغانستان میں جو جانی نقصان ہے اس کو روکا جا سکتا ہے, اور ان کے بقول طالبان جو ہے وہ اس جنگ کو طوالت دے رہے ہیں. اس جملے کے اوپر بالخصوص کہ جہاں طالبان کیوں طوالت دینا چاہتے ہیں, یہ جنگ بندی کیوں نہیں ہو پا رہی, یہ جنگ بندی ان کے فیور میں کیوں نہیں ہے, تجزیہ لیتے ہیں, انالیسز لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں کامران بخاری صاحب, سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی اینڈ فیلو ود پروگرام آن ایکسٹریمزم ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی. ڈاکٹر مہدی حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, امریکن یونیورسٹی دبئی, ان کے ساتھ وابستہ ہیں انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر اور اس ریجن کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ نظر رکھتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. کامران بخاری صاحب, زلمے خلیل زاد کا یہ بیان کہ طالبان اس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر کہیں تھوڑی سی مایوسی بھی ہے کہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ اس تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا جتنا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ 2019 جو ہے وہ امن کا سال ہوگا. اور تیسرا یہ کہ طالبان کیوں جنگ بندی پہ مائل نہیں ہے, وہ کیوں اس کو پرولانگ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیں اسد, میں پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا. کبھی بھی کسی جنگ میں اور جنگ کے دوران جو مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ جنگ بندی جو ہے وہ بہت ہی عارضی ہوتی ہے, کیونکہ دونوں فریقین جو ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں, نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کنسیشنز, ان کے پاس لیوریج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ بغیر لیوریج کے وہ دوسرے پہ ایک دوسرے پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیکوینسنگ ہوتی ہے, جہاں مذاکرات ہوتے ہیں وہاں جنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے پیرلل. یہ دونوں بیٹل سپیس بھی گرم ہوتا ہے, مذاکرات کا میز بھی گرم ہوتا ہے, اور مذاکرات کی میز پہ جو جو پیش رفت ہوتی ہے تو بیٹل سپیس اس کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ بھئی جو ہے وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو بہت ہی مطلب ایک قدرتی عمل ہے. یاد رہے کہ جب نکسن ایڈمنسٹریشن ویتنامیز جو ہے اپنا فورسز سے جو ہے وہ مذاکرات کر رہی تھی, تو اس وقت بیٹل سپیس بہت گرم تھا, بمباری بہت زیادہ شدید ہو رہی تھی امریکہ کی جانب سے بھی اور دوسری طرف سے بھی حملے ہو رہے تھے. تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں. جہاں تک زلمے خلیلزاد کے جو ٹویٹس کا تعلق ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اس میں اچھی خاصی جو ہے وہ ایک مایوسی کی جو ہے جھلک دکھائی دیتی ہے. مجھے لگتا ہے, اور میں جب ان کو سن بھی رہا تھا ان کی بیانات کو, جب انہوں نے یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں کچھ ایک مہینہ قبل کچھ ہفتے پہلے جو ہے یہاں پر ایک بریفنگ دی تھی, تو اس میں وہ بہت زیادہ کچھ آپٹمسٹک نظر آ رہے تھے. اور مجھے یہی خدشہ تھا کہ یہ شاید جو ہے ایک مس پلیسڈ قسم کی آپٹمزم ہے, کیونکہ یہ کہنا کہ بھائی اب اس کے بعد جو ہے مطلب امن کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہوں گے, وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک لینئر پروسیس ہوتا ہے. سیٹ بیکس ہوتے ہیں, دوبارہ لوگ میز پہ آتے ہیں, پھر ناراضگی ہو جاتی ہے, پھر آپ جا کے دوسروں کو منانا پڑتا ہے, دوسرے جو ہے پھر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لینئر پروسیس نہیں ہے اور اس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے. ابھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں کے جو ٹویٹ میں جو انہوں نے الفاظ اور جملے استعمال کیے ہیں, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا یہ ٹویٹس کرافٹ کی تھی, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو ایک سلسلہ جو ہے نا شروع ہو چکا ہے بات چیت کا, اس میں کہیں کسی قسم کی کوئی پرماننٹ درار آ جائے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب, آپ کا انالیسس زلمے خلیلزاد صاحب کے ٹویٹس کے اوپر اور اوور آل جو پروسیس ابھی تک ہوا ہے ڈائیلاگ کا, پیس پروسیس.
دیکھیے, اس بات کا خیال رکھیے کہ سیاست کی دنیا میں جب دو پارٹیز کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے تو ایک کانسیپٹ ہے زیرو سم گیم کا, کہ مذاکرات کے ذریعے دو فرقین میں یہ فیصلہ ہو جائے جس میں نمایاں کامیابی کسی کو نہ ہو, کہ چلیے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ برابر کی چھوٹ گئی. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر مذاکرات میں, ہر جنگ میں, چونکہ انہوں نے بہت سی جنگ لڑی ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایڈوانٹیج جو ہے اس جنگ کا وہ لے. اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہیں, ایک بہت بڑی پولیٹیکل پاور ہیں, ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہیں, اور اس میں یہ وہ کرتے ہیں کہ جو ممالک کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں ان کی فارن پالیسی پر وہ نمایاں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس ضمن میں یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کا, ہندوستان کا, چائنا, رشیا کا بہت بڑا افغان وار میں اس وقت حصہ ہے, اور افغانستان کی وار بذات خود بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہماری اس صدی کی. تو اب امریکہ زیرو سم گیم میں تو آنا نہیں چاہتا, وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس جنگ کو ایسے ختم کریں کہ اس کو ان میں کوئی نمایاں کامیابی نہ ہو. دوسری طرف آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ افغانستان میں 17 سال سے جنگ ہو رہی ہے, پوری ایک سیولائزیشن تباہ ہوئی ہے, جانی نقصان ہوا ہے, پورے ملک میں ایک تباہی اور بربادی ہوئی ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ طالبان کسی وقت بھی اس چیز پر آمادہ ہو جائیں گے کہ انہیں اس جنگ کے بعد ان کا کوئی فائدہ نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکن امبیسڈر نے جو یہ پیغام دیا, جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ طالبان جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں, وہ اس خیال سے دی ہے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ اس کو زیرو سم گیم نہیں سمجھ رہا, وہ اس میں ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہے. ان کی بہت سی شرائط جو وہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہیں اور مذاکرات کے درمیان وہ مانگ رہے ہیں اور پبلک کو نہیں بتا رہے, وہ اس پر زور دینا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک جو ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز کرے. میں اس عمل میں اس بات کو ضرور بہت زور دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک جسٹیفائیڈ پیس کی طرف جانے کی کوشش کرے, اور امریکہ کو اس بات کا ہاتھا کرائیں کہ افغانستان کی جنگ جو تھی وہ بہرحال ایک آکوپیشن تھا, اور آکوپیشن کو جب ختم کیا جاتا ہے تو وہ اس میں کچھ ایسی شرائط ہوتی ہے جس میں اس ملک کو ایک مصنفانہ, ایک جسٹیفائیبل پلان دینا پڑتا ہے. پاکستان, ہندوستان, رشیا, چائنا, ان سب لوگوں کو امریکہ پر میرے خیال میں اس چیز پر زور دینا چاہیے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں افغانستان میں جو طالبان کے دلائل ہیں, جو ڈیمانڈس ہیں, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حیدر مہدی صاحب, آپ نے جوائن کیا. کامران بخاری صاحب, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ پاکستان کے اندر مذہبی برداشت اور مذہبی تحمل سے متعلق.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام ہے, جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پاکستان کے اندر مذہبی آزادیوں کی اور مذہب سے متعلق برداشت یا عدم برداشت کی. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی انسانی حقوق کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے, اس کی سال 2018 کی رپورٹ سامنے آئی ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے سال 2018 کے انتخابات میں قومی سلامتی کے لیبل کے ساتھ ہی اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھا گیا ہے کہ میڈیا کی آزادیاں وہ کم کر دی گئیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی کسی حد تک ریسٹرکشنز جو ہیں یا پابندیاں عائد کی گئی ہیں, توہین مذہب کا جو مبینہ استعمال ہے اس میں شدت آئی ہے, جبری تبدیلی مذہب کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, اور نیوز کوریجز کے اندر خاص طور پر جرنلسٹ کو سیلف سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ اس نوعیت کی وہ اپنے لیے خطرات یا دھمکیاں محسوس کرتے ہیں. فورس ڈسپیرنسز ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل یعنی ماورائے عدالت قتل کے واقعات ہیں, فورس کنورژن یعنی جبری تبدیلی مذہب کے واقعات ہیں, مذہبی عدم برداشت کا جو رجحان ہے اس میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شدت آئی ہے. سو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہیں دردانہ نجم صاحبہ, جرنلسٹ ہیں, رائٹرز ہیں, ہیومن رائٹس ایشوز کو خاص طور پہ زیر بحث لاتی ہیں. دردانہ, بہت شکریہ. سال 2018 کی یہ رپورٹ جس کے چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں, کیا کہیں گی آپ, اور اس سچویشن میں امپروومنٹ کے لیے, بہتری کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟
دیکھیں, جو باتیں رپورٹ میں کی گئی ہیں وہ تو ظاہر ہوئی ہیں, اور کچھ چیزیں بہت ہائی لائٹ ہوئی ہیں, جیسے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, اور اس لحاظ اس حوالے سے یہ بھی بات ہوئی ہے کہ بہت سارے ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو بہت پہلے ہی, مطلب پروٹیسٹ ہوتا تھا اس سے پہلے پری پلان کر کے ان کو اٹھا لیا جاتا تھا. ہمارے سامنے سارے واقعات ہوئے, اور سیلف سینسرشپ کا بھی ہے. بہت سے اخبارات میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ بالکل ہی پبلشنگ انہوں نے اپنی مرضی کے, مطلب آرٹیکلز جو تھے ایڈیٹر جو ہے وہ چوز کرتا تھا, پک کرتا تھا. اس کے بعد پھر بہت بڑے نام ہم نے دیکھے جن کو علیحدہ کر دیا گیا ان کی مطلب اخبارات سے. تو یہ چیزیں تو, اور یہ آج اصل میں یہ نظر تو اب آئی ہیں ساری چیزیں, لیکن اس کے اوپر بات کئی سالوں سے ہو رہی تھی, اور اسی لیے اخبارات کے مالکان کو اور ایڈیٹرز کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر کوئی باہر سے آئے, کوئی ایکسٹرنل فورس آئے جو آپ پر اتنی زیادہ قدغن لگائے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ انٹرنلی بیٹھ کر اس پر سوچیں, اور فریڈم آف ایکسپریشن کے کوئی حدود و قیود جو ہے وہ ان کا ان کو ڈیفائن کریں. بہرحال وہ تو نہیں ہو سکا, لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. جی, ہم آپ کو سن رہے
ہیں. اور آپ کو, اور ہم, اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ کہاں سے ساری یہ سپریشن ہوئی ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ہوئی ہے, کیونکہ اب تو میں, مطلب ہماری منسٹری آف انفارمیشن کون سی رہ گئی ہے, اور کہاں کون سی والے ادارہ جو ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن بن چکا ہے, وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. اور یہ تمام چیزیں دیکھیں, رپورٹ ہر سال آتی ہے, یہی تمام چیزیں ایگزیکٹلی آپ پچھلے سال کی رپورٹ اصل نکال کے دیکھتے ہیں ایچ آر سی پی کی, یہی چیزیں ہوں گی, نمبر چینج ہو گئے ہوں گے, کوئی فرق نہیں آیا. ابھی بھی ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نکل ہی نہیں رہے سیکیورٹی اسٹیٹ کے وہ سنڈروم سے.
صحیح,
ہمارا پاکستان پہ یہی ہے کہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوگی, سیکیورٹی اسٹیٹ ہے تو بندوں کو اٹھایا بھی جائے گا, سیکیورٹی اسٹیٹ ہے تو پروٹیسٹ. اب دیکھیں کل کتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے پشتون تحفظ موومنٹ کا, اور اس کو بالکل انہوں نے میڈیا کوریج نہیں دی, جو کہ اب بالکل نہ دینا تو بالکل ہی غلط بات ہے, بہت زیادہ دینا وہ بھی غلط بات ہے, لیکن کچھ تو آپ ان کو کوریج دیں.
ہم نے اتفاق سے آج ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے نجم, ہم نے اسی پہ درجانہ بات کی ہے اور ان سے بھی یہ پوچھا ہے کہ کوریج تو ہونی چاہیے,
ان کے رائٹس ہیں نا.
بالکل,
آپ ہیومن رائٹس کی اس طرح سے دیکھیے, آپ سینس آف انٹائٹلمنٹ سارے ان سے پوری کی پوری لے لیں گے, نہ وہ اپنے علاقوں میں بول سکتے ہیں نہ وہ اپنے آپ, تو پھر وہ آپ گلہ کس بات کا رہ گیا.
صحیح,
تو یہ تو ابھی تو اتنی ڈیٹیل میں, اب دیکھیں مذہبی مذہب کے حوالے سے ہم نے کس طرح مذہب کو استعمال کیا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں جو بلوچستان میں ہوا ہے, ہم کتنی جسنڈا کرتے رہے ہیں کہ جی کمال عورت دیکھی, کمال تھی جی, یہ کیا وہ کیا, کسی نے اس کو ایک چیز اس کی فالو کی ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب تک تو گئے نہیں وہاں. اور میری پی ٹی آئی والوں سے جو بات ہوئی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ اتنا کیلس ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, آئی کی ناٹ نیم دیم, لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں خالی ہزارہ تھوڑی مرے ہیں, وہاں تو ایف سی کے لوگ بھی مرے ہیں, وہاں تو اور بھی لوگ مرے. ارے بھائی ٹارگٹ ہزارہ تھے, اب وہ سبزی منڈی میں ہوا ہے, دو تین چار لوگ, اچھا دو چار لوگ مرے ہیں بس, اور کسی کمیونٹی کے ہوں گے, باقی تو بےچارے ہزارہ لوگ ہزارہ کے مرے. لیکن اس طرف ابھی بھی, اور یہ کس نے کہا ہے, ایک بلوچ نے کہا ہے مجھے, مطلب ایک حکومت نے, اب دیکھیں نا اسٹیٹ کیا کرتی ہے, بلوچستان کے لا میکرز کو اٹھاتی ہے, ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ اسمبلیوں میں لے جا کے بٹھا دیتی ہے, اور ان کے لیے بس وہی رہ جاتا ہے جو آپ کو پتا ہے رسانی نے کیا. مطلب بلوچستان واز ناٹ ایور ہز ڈیسٹینیشن, وہ تو اسلام آباد سے بلوچستان کو کنٹرول کرتے تھے. تو یہ ہیومن رائٹس کے مور اور لیس وہی چیزیں ہیں, نمبرز آئی وڈ سے نمبر ہی بدلے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے وہ رپورٹ پہ دیکھا ہوگا, زینب کا قصہ آیا
جی,
اور رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اٹ نیور ٹرن آؤٹ ٹو بی اے ڈیٹرنٹ, وہ جو اس کو پنشمنٹ دی ہے, وہ جو اتنی سپیڈی پنشمنٹ ہے, اس کے بعد کتنی بچیوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. تو بیسیکلی ہمارا جو سسٹم ہے نا, وہ چلتا ہی کرپشن پہ ہے, وہ مطلب مجبور کرتا ہے کہ آپ کرپشن کریں, اور دیئر آر سو مینی لوپ ہول.
بہت شکریہ درزانہ نجم, آپ ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی آج کل نیشن کے لیے آپ لکھ رہی ہیں, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین, ہم جاتے ہیں آخری سیگمنٹ کی جانب, سپورٹس کا. کرکٹ ورلڈ کپ 2019 بالکل دستکیں دے رہا ہے, مختلف اسکواڈ جو ہیں وہ اناؤنس ہو رہی ہیں. آج آسٹریلیا نے اناؤنس کر دیا تھا پہلے, آج بھارت نے بھی اپنی ٹیم اناؤنس کر دی ہے, پاکستان نے بھی غالباً 18 کو یا 16 تاریخ کو اپنا اسکواڈ جو ہے وہ اناؤنس کرنا ہے. کافی تیاریاں اس میں کیا کچھ ہو رہی ہیں, میڈیا میں بہت کچھ آ رہا ہے, بہت کچھ رپورٹ ہو رہا ہے, لیکن اسکواڈ کیا ہونا چاہیے ہے وہ الگ بات, لیکن کمبینیشن کیا ہونا چاہیے, پلانرز کے سلیکٹرز کے مد نظر کیا چیزیں ہونی چاہیے, اس پہ ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ ایکسکلوسو ہمارے گیسٹ محسن حسن خان ہیڈ ہیں پاور فل کرکٹ کمیٹی پاکستان کی, اس کے آف کورس آپ انہیں جانتے ہیں, سابق چیف سلیکٹر بھی رہے, اس کے علاوہ ٹیم کے کوچ بھی رہ چکے ہیں, اور کمبینیشنز کے اوپر خاص طور پہ ان کی بہت نظر ہوتی ہے. محسن حسن خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور ہمارے پاس اس انٹرویوز کے لیے پورے 13 منٹ ہیں, ہم آپ کی گفتگو سننا بھی چاہیں گے اور چاہیں گے ہمارے لسنرز بھی اس کو سنیں. خان صاحب, بتائیے گا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں ورلڈ کپ کے لیے, اور خاص طور پہ کرکٹ کمیٹی کوئی آن بورڈ ہے ٹیم سلیکشن کے ساتھ, ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ, یا سلیکشن کمیٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں؟
سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے سارے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دوسری بات میں کہوں گا, کرکٹ کمیٹی کا تو اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, یہ سلیکشن کمیٹی اور آئی تھنک کوچز مل کے آپس میں کر رہے ہیں. بس یہ کہ میں سن رہا ہوں کبھی کافی کوئی ٹیم بنا رہا ہے, کوئی ٹیم بنا رہا ہے, کچھ کرکٹرز کے بھی ایکس کرکٹرز ہیں وہ اپنی ٹیم بنا رہے ہیں. اس میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ کام پاکستان کرکٹ بورڈ نے سلیکشن کمیٹی کو دیا ہے, اور سلیکشن کمیٹی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کوچ سے اور کیپٹن سے مشاورت کرے, اور اس کے بعد جو جتنے بھی 15 یا 16 لڑکے ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے, آپ اس کو اناؤنس کرتے ہیں. اور بس ایک بات دیکھ کے مجھے وہ ہوا ہے کہ 3 سال ان سے یہ بات سن رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک جو میں ابھی شام تک بھی خبریں سن رہا تھا کہ فٹنس پرابلم بھی ہے, اور کون کس کی جگہ کون ہوگا, کون کس کی جگہ کون ہوگا. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں ایز اے چیف سلیکٹر رہ چکا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں عزت دی ہے, کوچ بھی ہیڈ کوچ رہ چکا ہوں, اللہ پروردگار نے عزت دی اس میں, تو میں تو سمپل سی پالیسی تھی کہ دیکھیے آپ جب اتنی تیاری کرتے ہیں تو एक दो जगहें होती हैं अक्सर जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा डाउट्स होते हैं, जहाँ आपके पास दो तीन कंटेंडर्स होते हैं, एक या दो या मुश्किल से तीन जगहें पूरे 15 या 16 के स्क्वाड में। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है, क्यों लग रहा है ये मेरी बात समझ से बाहर है। और अभी जो ऑस्ट्रेलिया हमारी सीरीज हुई थी उसमें भी मैं कवर कर रहा था एक प्राइवेट चैनल के लिए, सॉरी नेशनल चैनल के लिए, तो उसमें मैं यही बात कह रहा था कि जो तैयारी हमें या जो चीज इसका आउटपुट हमें मिल जाना चाहिए था सीरीज से, वो ऑस्ट्रेलियंस उसका फायदा उठा के ले गए। हमने उसको ना अपना प्लेइंग 11 हम उसको फाइनल कर सके,
बल्कि कन्फ्यूजन क्रिएट हुए। मैं बड़े वसूख से शायद ये कह सकता हूँ कि गालबन रिजवान स्क्वाड का हिस्सा ना होते, आबिद अली जो इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे पहले से, वो पहले हिस्सा नहीं बने, लेकिन जब वहाँ पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर ली, सो अभी भी सिलेक्टर्स जो हैं वो डाउटफुल हैं कि उस लड़के को रखना है या नहीं रखना है। सो वहाँ से तो ज़्यादा तशकीक पैदा हुई है। सो जैसे हर एक की एक आइडियल टीम है, मैं पहले आपके लिए उस तरफ आता हूँ, फिर ज़रा हम कॉम्बिनेशन उसके बात करते हैं। ये इन्फ्लुएंस करने से मुराद बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर एक्स करेक्टर जो है वो आप अपनी एक आइडियल टीम ज़रूर बना रहा है। आपके ख्याल में 6 लड़के जो उन्होंने बिठाए थे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से बाहर, वो तो तय है कि वो होंगे, जिसमें सरफराज हैं, हसन हैं, शादाब हैं, बाबर आजम हैं, दोनों ओपनर इमाम और फखर हैं। सो उसके अलावा जो कन्फ्यूजन रह गया है वहाँ पे, लोअर ऑर्डर में कौन होने चाहिए, ऑलराउंडर्स में कौन से प्लेयर होने चाहिए, आपकी आइडियल टीम क्या होगी?
देखिए असद, मैं इसको जो सिंपली देख रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में सिर्फ 2 जगहों की प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो भी बैकअप की जगह, एक ओपनर की और एक मिडिल ऑर्डर की। इसलिए ओपन में आपके पास अगर इस वक्त आप कहते हैं तो वो फखर जमान है और दूसरा वो इमाम उल हक है, वो दो लड़कों को आप लेके चलते हैं। अहमद शहजाद हैज बीन आउटस्टैंडिंग इन सारा, उसमें फिर उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, फिर PSL में भी वो था, तो मैं सोचा था कि उसको भी अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट आउट कर लेते कम से कम 2 से 3 मैचेस में, तो आपको एक तीसरा बड़ा जबरदस्त ओपनर मिल जाता, बिकॉज अहमद शहजाद ने प्रूव किया हुआ है कि वो एक बड़ा आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल क्वालिटी का प्लेयर है। तो यहाँ वो कम बैक भी करना चाह रहा है, और जो मैंने उसका बॉडी लैंग्वेज और जो डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन देखा उसका जब वो खेल रहा था PSL में, तो वो लग रहा था कि ना कि वो पूरी मेंटली और फिजिकली तैयार है इस चीज के लिए, तो उसको क्यों नहीं ट्राई आउट किया, मुझे समझ में नहीं आई बात। तो दूसरी जो प्रॉब्लम मुझे नजर आती है मिडिल ऑर्डर में, जहाँ सारा प्रेशर जो है वो आके गिर जाता है इसके बाबर आजम के ऊपर और शोएब मलिक के ऊपर। रिजवान है बेचारे, खिलाते हैं उसे तो वो तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे जाता है, सेंचुरीज कर जाता है, लेकिन फिर भी वो सुना परमानेंट नहीं होता टीम में। तो आपको सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पे थी असद, मैं फील करता हूँ। एक आपको तीसरा ओपनर, और तीसरा ओपनर इसलिए कि भाई कोई ओपनर जरूरी नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म ही हो, अनफिट भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है,
टॉप 3 में से भी वो रिप्लेस कर सकता है, टॉप 3 को रिप्लेस कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम होगा ओपनर तो
बिल्कुल आप 1-2-3 में उसको कर सकते हैं। इसलिए ओपनर जो है नंबर 1 से लेकर 3 तक बड़े, उसको नए बॉल का एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज देखिए ओपनर की एक खास बात मैं कह दूं कि ओपनर क्यों एक खास तौर पर लिया जाता है, कि ओपनर का क्या कमाल होता है कि उसको नया बॉल भी खेलना आता है और पुराना बॉल भी खेलना आता है। तो इस वजह से स्पेशलाइज एक जगह है, इस स्पेशलाइज जगह पे आपको पता है हर कोई आगे कामयाब नहीं होता, तो इससे यहाँ ओपनर को उनको।
तो आपके ख्याल में एक रिजर्व में अहमद शहजाद होना चाहिए। तो अब मिडिल ऑर्डर पे आइए, मिडिल ऑर्डर में अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? बाबर हैं, शोएब मलिक खेलेंगे, हारिस सुहेल ने भी 2 सेंचुरियां स्कोर कर दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन मुझसे साहब जब आप रिस्पॉन्ड करें तो ये जरूर देखिएगा कि हफीज, हारिस और शोएब तीनों एक स्टाइल के प्लेयर हैं, एक ही तरह की उनकी क्रिकेट या एक ही तरह से वो अपनी इनिंग क्राफ्ट करते हैं, जिसमें थोड़ा उनको टाइम चाहिए होता है, जरूरी भी है उनका नंबर 2 के ऊपर होना, नंबर 4 के ऊपर होना, लेकिन तीनों प्लेयर या 2 भी अगर उसमें से टीम में खेल जाएंगे तो फिर वो बैलेंस खराब हो जाता है।
बिल्कुल आपने ठीक बात कही है सर, आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज टीम में 11 में आपको बैलेंस चाहिए होता है बहुत जबरदस्त। और देखिए दूसरी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहा हूँ कि दूसरे मुल्कों में अगर वर्ल्ड कप होता है तो वहाँ ये जो प्रॉब्लम मैं कहने जा रहा हूँ इतनी नहीं होती, आमतौर पर कंसिस्टेंसी होती है, मौसम की बात कर रहा हूँ, वेदर की। इंग्लैंड एक वाहिद जगह है जहाँ पे समर जो है कभी कभी बिल्कुल ही ठंडा और वेट समर होता है, बारिशें होती हैं तो वो बॉलर्स के फेवर में बहुत चल जाता है, सीम बॉलर्स के फेवर में बॉल स्विंग भी होता है, सीम भी होता है। और जब आपको पता है गर्मी जब पड़ती है कभी इंग्लैंड में तो ये बुरी हालत हो जाती है कि विकेट्स से आपकी जो आउटफील्ड है वो तक ब्राउन हो जाती है, इतनी सख्त गर्मी पड़ती है। तो उसमें पिचेस भी आपको पता है बिल्कुल स्पिनर्स को साथ देती है। तो मैं इसको सिर्फ सिंपली ये देखता हूँ कि अगर आपका 15 का स्क्वाड है या 16 का जो भी ऑफिशियल होता है उसमें आप केटर करते हैं दोनों चीजें कि भाई मेरा ये ओपनिंग स्लॉट की मेरी टीम है, ये मेरा मिडिल ऑर्डर है जिसमें मेरे पांच छह सात बैट्समैन है जिसमें से मैं पांच खिलाया करूंगा, दो मेरे रिजर्व में रहेंगे, फास्ट बॉलर मेरे पास अगर पांच हैं तो जिसमें से मुझे तीन अगर मैच में खिलाने हैं तो मेरे पांच में का मेरे पास फास्ट बॉलर की प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त छह या सात फास्ट बॉलर लिटरली तैयार है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। स्पिनर्स की आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास एक वो शादाब है, इमाद वसीम है, शुएब मलिक है, और फिर उसके बाद आपका जो ये एक लड़का था, यकीन कीजिए अगर मैं अगर इस वक्त कोच होता या वो कुछ होता तो मैं एक बड़ा जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर आया है यंग लड़का उमर खान के नाम से,
उमर जो
जी हाँ, वो इतना आउटस्टैंडिंग लड़का है कि वो शॉर्टर वर्जन में भी जो मैंने उसकी क्वालिटी देखी कि उसको विकेट लेने की भी टेक्निक आती है, उसको कंटेन करने की भी टेक्निक आती है, तो अगर आप देखेंगे भाई गर्मी बहुत पड़ गई है और उससे पिचेस टर्न लेना शुरू हो गई है, फास्ट बॉलर इतने कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा स्पिनर भी
टीम में शामिल कर सकते हैं।
और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 15 या 16 में क्या करते हैं कि असद आप इतना मवाद जमा कर लेते हैं कि जो भी सिचुएशन आएगी, जो भी कंडीशंस आएंगी और ऑपोजिशन के खिलाफ हैवी में स्पिनर ज्यादा खिलाने हैं या फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाने हैं, बैटिंग लाइनअप में स्ट्रॉन्ग करनी है, इस चीज को आप ख्याल रखते हैं तो आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, फिर टूर पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है असद के।
और अब मैंने इंडिया की टीम देख रहा था, उनका 8, 7, 9, 10 सात नंबर से लेकर नीचे बड़े अच्छे उनके ऑलराउंडर भी है, टॉप ऑर्डर आपको पता है कि उनका टॉप ऑर्डर ही सारा स्कोर कर जाता है, मिडिल ऑर्डर भी ठीक है, मिडिल ऑर्डर निस्बतन थोड़ा सा मुझे वीक लगा है कि उनकी एवरेज और सारी परफॉर्मेंसेज में देख रहा था, लेकिन उनका लोअर ऑर्डर फिर स्ट्रांग है बैटिंग के अंदर भी बॉलिंग के अंदर भी। पाकिस्तान का जो लोअर ऑर्डर है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, सो वहां पे कैसे उसको पैकअप किया जाए, उसको मजबूत बनाया जा सकता है?
देखिए इसको मजबूत बनाया जा सकता है कि बात तो खत्म हो गई है, अब जो है अब आपके पास कुछ ही दिन रह गए, आपको जो पिछले दिनों में मैं एक बात बार बार मैं यकीन कीजिए प्रोग्राम्स में कह रहा था कि आपका नंबर 8, 9, 10, 11 ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, अगर खासतौर पर नंबर 7 से अगर आपके पास ऑलराउंडर की शक्ल में लोग आ गए, बिकॉज ये विनिंग सिचुएशन की मैच का एंड होता है, तो ये अगर आपके पास ऑलराउंडर्स है, दुनिया की जितनी भी आप टॉप की टीम देख लें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या इवन इंडिया, उन्होंने ऑलराउंडर्स इन जगह पे रखे हैं ज्यादातर, बिकॉज यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं मैचेस के, तो अगर आपके पास बोलर बैट्समैन दोनों हो तो सिचुएशन में तो बॉलिंग में
साथ में बिल्कुल मोहसिन साहब आप इत्तेफाक करेंगे, 80s में इमरान खान थे, 90s और अर्ली 2000 में आपके पास रजाक थे, जब से वो गए हैं टीम स्ट्रगल कर रही है
बिकॉज तैयार नहीं कर रहे। देखिए लड़के हैं, मैं आपको सही बात बताऊं, सईम अशरफ है, वो इमाद वसीम है, और दूसरा वो शादाब
आमिर यामीन है, वो बेसिकली तो जो बॉलिंग ऑलराउंडर।
मैं आमिर यामीन का नाम लेने लगा था कि वो लड़का बड़ा अच्छा है, उसको आपने मैं तो नाउजुबिल्ला बड़ा बोल नहीं बोलता, किसी की अपनी अपनी सोच होती है, मैं होता तो मैं कोशिश करता कि मेरे पास कम से कम तीन ऑलराउंडर लोअर ऑर्डर में जरूर खेल रहे हों, तो जो आखिर में चाहे बॉलिंग सिचुएशन में हो या बैटिंग सिचुएशन में हो,
दो तो बाजार के, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्विकली उस पर आऊंगा, इमाद ने स्ट्रेंथ शो की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और T20 में एज कैप्टन भी, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है फिटनेस, इसके ऊपर फिटनेस के जो पैरामीटर्स और जो असूल बना दिए वो बहुत सख्त हैं, मेरी जाती है इसमें यह राय ये हो सकती है कि स्किल्स और अगर फिटनेस की बात हो तो इंजमाम और यूसुफ जैसा बैट जो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन से वो कभी भी टीम का हिस्सा भी ना बनते, सो इस चीज को भी मद्देनजर रखने की जरूरत है या नहीं है?
देखिए नजर रखने की जरूरत है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं, वो कमिंस को लेके आए यूएई ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम के साथ, आप उनको पता था कि ये हमारा वर्ल्ड कप का वन ऑफ द टफेस्ट कंटेंडर है, उन्होंने उसको वहां देखा कि गर्मी बहुत है, उसको सिर्फ एक मैच खिलाया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है ये सीरीज तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, उन्होंने हारने जीतने की फिक्र नहीं की, हालांकि वो जीत गए, उन्होंने पूरा व्हाइट वॉश ही कर दिया, लेकिन उन्होंने उनके जो दिमाग में बेसिक चीज थी उन्होंने ट्राई आउट करते गए, हाँ बिकॉज इनके भी दो तीन प्लेयर वापस ऑस्ट्रेलिया के आने हैं, स्मिथ ने आना है, वॉर्नर ने आना है, स्टार्क ने आना
आगे
है,
स्मिथ आगे जी,
उन्होंने हाँ उसका बैकअप भी इस सीरीज से तैयार कर दिया। आई थिंक हम अगर इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, अब मैं जैसे कह रहा हूँ वक्त नहीं है सर,
आप 30 सेकंड में अगेन सिर्फ ये बताइए कि चांसेस कितना रियलिस्टिक चांसेस रखने चाहिए पाकिस्तानी टीम की एटलीस्ट वो टॉप फोर में चली जाए, नंबर सिक्स टीम है, 20 सेकंड
देखिए पाकिस्तान टीम एज इंडिविजुअली बड़ी बड़ी टैलेंटेड टीम है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को आप देखें, लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है, आपका गेम प्लान आपके लिए बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में बहुत जरूरी है, फील्डिंग डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीजें सही हो गई तो यकीन कीजिए और टीम में देखिए सेलेक्ट क्या होती है देखना पड़ेगा, क्योंकि सही सिलेक्शन अगर हो जाती है अच्छे गेम प्लान और अच्छी स्ट्रेटेजी
तो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं
डिटर्मिनेशन, हाँ तो फिर अल्लाह के फजल से मैं आपको
बहुत शुक्रिया,
यानी कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो कह रहा हूँ
बहुत शुक्रिया,
बहुत अच्छे चांसेज है,
बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। सूडान में उपरी फौजी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन मोहम्मद हमदान दागलू ने इतवार के दिन खरतूम में अमरीका के नाज़िम-उल-उमूर स्टीवन कुत्सित से मुलाकात की। काउंसिल ने एक बयान में कहा कि दागलू ने मुल्क के अंदर की सूरत हाल से अमरीकी सिफारतकार को आगाह किया। इसी असना में दारुलहुकूमत खरतूम में मुजाहरीन फौजी हेडक्वार्टर के बाहर धरना दिए हुए हैं। उनका मुतालबा है कि मुल्क में सिविलियन हुकूमत कायम की जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका की सिलाती साहोक की रिपोर्ट के साथ रजी अहमद रिजवी।
सूडान के दारुलहुकूमत में इतवार के दिन आठवें दिन भी मुजाहरे जारी रहे। मुजाहरीन इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि सिविलियन हुकूमत कायम की जाए। मुल्क में फौजी क्यादत ने तवील अरसे से हुक्मरानी करने वाले लीडर उमर अल बशीर को माजूल कर दिया है और 10 अरकान पर मुश्तमिल उबूरी काउंसिल कायम कर दी है जिसकी सरबराही जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान करते हैं। मुजाहरीन आम तौर पर इनकी तौसीक करते हैं लेकिन उन्हें खदशा है कि मुल्क में आमरियत कायम हो जाएगी। सनीचर को देर गए मुजाहरीन की नुमाइंदगी करते हुए एक वफ्द ने फौजी काउंसिल से मुलाकात की और मुतालबा किया कि सिविलियन नुमाइंदों को काउंसिल में शामिल किया जाए और ये कि रोज़मर्रा के मामलात को चलाने के लिए मुकम्मल सिविलियन हुकूमत तश्कील दी जाए। मुजाहरे में शरीक एक शख्स हमजात मुस्तफा ने कहा, हम यहाँ उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। अव्वल तो ये कि शहरियों को इख्तदार दिया जाए, मुजरिमों को जवाबदेह बनाया जाए और उमर अल बशीर को बनुल अक्वामी अदालत के सपुर्द किया जाए या उन्हें मुल्क के अंदर इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। मुजाहरीन को खुश करने के लिए जनरल अल बुरहान ने सियासी कैदियों की रिहाई के अहकाम दिए हैं। गुज़श्ता हफ्ते काउंसिल ने रात के वक्त जो कर्फ्यू लगाया था उसे उठा लिया गया है और उन्होंने वादा किया है कि मुजाहरीन की हलाकत के जिम्मेदारान को जवाबदेह बनाया जाएगा। ताहम उनके 10 रुकनी काउंसिल में ऐसे फौजी और पुलिस अफसरान शामिल हैं जिन पर इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के इल्जाम हैं। मुजाहरे अतबारा में उस वक्त शुरू हुए थे जब हुकूमत ने रोटी की कीमत में 3 गुना इजाफा कर दिया था। मुसल्ला अफवाज ने जुमेरात के दिन इख्तदार संभाल लिया। इलाकाई ताकतों बशमूल सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और मिस्र ने फौजी काउंसिल की हिमायत की है। मिस्री वजीर खारजा सामे शुक्री के अल्फाज,
We support the Sudanese people's choices and how they seek to map the future.
हम सूडान के लोगों के फैसले और मुस्तकबिल के लिए उनकी ख्वाहिशात की हिमायत करते हैं। हम मुसल्ला अफवाज समेत सूडान के इदारों की हिमायत करते हैं और सूडानी अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उनकी सलाहियतों और मौजूदा बहरान से निकालने के लिए उनके हामी हैं। ताहम उन्होंने अमन और इस्तेकाम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मिस्र में एक सियासी तज़ियाकार का कहना है कि उमर अल बशीर को इख्तदार से हटाने से सूडान के देरीना मसाइल हल नहीं होते। काहरा में अहराम कैनेडियन यूनिवर्सिटी के सईद सादिक कहते हैं,
This is a country that
یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں مظاہرین قیمتوں میں اضافے پر مشتعل ہو گئے. روٹی کی قیمت ایک سوڈانی پاؤنڈ سے بڑھ کر 3 پاؤنڈ تک پہنچ گئی. ایندھن کی قیمتوں کے ساتھ بھی یہی ہوا, قیمتیں بہت بڑھ گئیں. اب انقلاب کے بعد حکومت سے چھٹکارا تو حاصل ہو گیا, لیکن اقتصادی بحران کا ان کے پاس حل نہیں ہے جس کا نصف آبادی کو سامنا ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں. لہذا بہت بڑے چیلنج درپیش ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سوڈان کو اپنے پڑوسی جنوبی سوڈان کی طرح قحط اور ساتھ ہی قبائلی جنگ, سیکورٹی کی ٹوٹ پھوٹ اور بالآخر افراتفری کا سامنا ہو سکتا ہے. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.